مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، زمانہ شناسی یعنی زمانے کو پہچاننا، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ جو قوم اپنے زمانے کو پہچان جاتی ہے، اپنے زمانے کی روح کو بھانپ لیتی ہے اور اس کے مطابق تیاری کرتی ہے، تو وہ قوم کامیاب رہتی ہے۔ لیکن جو قوم اپنے زمانے کے رخ کو نہیں پہچانتی، اپنے زمانے کو پہچان نہیں پاتی، زمانے کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ زمانے کے لوگوں کو پہچاننا۔ زمانہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ارغمان بنا لیا ہے، ان کے مقاصد کو پہچاننا، ان کی سازشوں کو پہچاننا، ان کی چالوں کو پہچاننا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جو قوم اس کو نہیں پہچانتی، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ زمانہ اپنے لوگوں سے بنتا ہے، زمانہ اپنے قائدین سے بنتا ہے، زمانہ اپنے مفکرین سے بنتا ہے، عوام اپنے مفکروں کے تابع ہوتی ہے، اپنے قائدین کے تابع ہوتی ہے، اپنے ذمہ داروں کے تابع ہوتی ہے۔ اگر ذمہ دار صحیح ہو تو عوام ان کی صحیح رخ پر رہتی ہے۔ قوم کا وہ طبقہ بگڑ جائے جس کے ہاتھوں میں قوم کی باغدوڑ ہوتی ہے، دنیا کی باغدوڑ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اگر وہ طبقہ بگڑ جائے اور عوام ان کو پہچان نہ پائے، تو پوری دنیا برباد ہو سکتی ہے۔ آج کا زمانہ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ چند لوگوں کے ذہنوں نے، ان کی فکروں نے، ان کی سازشوں نے پوری دنیا کو یرغمال بنا لیا ہے، ہر چیز کو اپنے مقاصد کے مطابق لے جا رہی ہے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، اچھوں کو برا، بروں کو اچھا، یہ معیار بنا کر وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے اس کی پیشن گوئی دی تھی اور ہمیں زمانے کو پہچاننے کے لیے کہا تھا۔ صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا، سیأتی علیکم سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینتف الرویبض قیل ومن الرویبض قال الرجل التابع فی امر العامة وفی رواية یتکلم فی امر العامة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں صحیح سند سے روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں پر عنقریب دھوکے کا زمانہ آنے والا ہے۔ اب زمانہ دھوکا نہیں دیتا ہے، زمانے کے لوگ دھوکا دیتے ہیں، زمانے والے دھوکا دیتے ہیں۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں جھوٹوں کو سچا قرار دیا جائے گا، سچوں کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار کہا جائے گا، امانت دار کو خائن کہا جائے گا، اور معمولی لوگ عوام کے مسائل میں دلچسپی لے کر اس سلسلے میں رائزنی کرنے لگیں گے۔ یہ دور، اس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آج کے حالات کا جائزہ لیجئے، آج یہ زمانہ آ چکا ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں صاف فرمایا، دجال سے پہلے ان امام الدجال سنون خوادث اور سنین خوادث، تاکہ دجال سے پہلے دھوکے کا زمانہ آئے گا، یکثر فیہ المطر ویقل النبت، تا اس میں بارش زیادہ ہوگی لیکن زمین سے ہونے والی چیزوں میں کمی ہوگی. آج دیکھیے بارش بے موسم ہو رہی ہے لیکن لوگ جانوں کے لیے ترس رہے ہیں، مہنگائی آسمانوں کو چھوئی ہوئی ہے، یہ زمانہ آ چکا ہے. آج جھوٹوں کے اندر ہاتھ میں پوری دنیا کھلواڑ بن چکی ہے، چند سر پھرے اپنے مقصد کے تحت پوری دنیا کو گھما رہے ہیں. اور افسوس ہم مسلمان جن کے سامنے شریعت موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے، ہم بھی ان کی سازشوں کا شکار ہو کر آمنا و صدقنا کہہ کر ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. افسوس ہم پر ہے، ان پر افسوس نہیں. ہم کو قرآن نے کہا کہ غور کرو، لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم تدبرون، بار بار قرآن نے کہا. اللہ نے اپنی نشانیوں کو بیان کی اور فرمایا شاید کہ تم غور کرو، شاید کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، شاید کہ تم اپنی سوجھ بوجھ کو استعمال کرو. کیوں کہا ہے کہ کسی چیز کو آپ آمننا و صدقنا کہہ کر قبول نہ کیجیے، بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ پر دباؤ ڈالیں آپ آمننا و صدقنا کہہ کر اس کو قبول نہیں کر سکتے. ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، ہماری شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. اللہ نے دماغ کیوں دیا؟ اللہ نے عقل کیوں دی؟ اللہ نے سوچنے کی صلاحیت کیوں دی؟ اسی لیے دی کہ ہم اپنے دماغ کو بھی استعمال کریں. ہمارا یہ عذر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. ہم مجبور تھے، ہم مظلوم تھے، ہم کمزور تھے، ہم کیا کر سکتے تھے، یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. قرآن نے فرعون کی مثال دی، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. کہا فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، یعنی بیوقوف سمجھا، اور ان کو اپنی انگلیوں پر نچایا. تو جب قوم نے اس کی تابع داری کی تو فرعون کو ہی نہیں ڈانٹا، فرعون ہی کی برائی قرآن نے بیان نہیں کی بلکہ اس کی قوم کے بارے میں کہا، انہم کانوا قوما فاسقین، کہا یہ فاسق قوم تھی. واتبعوا امر کل جبار عنید، دوسری جگہ فرمایا وہ قوم تھی جس نے ہر ظالم اور سرکش کی تابع داری کی، اس کے پیچھے چلے، اس کی باتوں کو قبول کیا، اس کے سامنے آمننا و صدقنا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب کے وہ بھی تابع ہو گئے. جب اللہ کا عذاب آیا وہ بھی بچ نہیں پائے. تو ہم یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کون ہم پر حکمرانی کر رہا ہے، ہماری کیا کرتے ہیں، نہیں، ہم اللہ کے پاس ذمہ دار ہیں. دیکھیے ظالم اس وقت ظالم بنتا ہے جب اس کے ظلم پر لوگوں کی زبانیں خاموش رہتی ہیں. سرکش آتی اس وقت سرکش بنتا ہے جب لوگ اس کے اشاروں پر بدمان چلنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ ایک ظالم بھی عام انسان رہتا ہے، اس کے پاس اتنا پاور اور اتنی طاقت نہیں رہتی ہے. ہماری بے بسی، ہماری غفلت، ہماری کمزوری، ہماری تابع داری اسے متکبر بناتی ہے، اسے ظالم بناتی ہے، اسے سرکش بناتی ہے. آج یہ ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آج ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں، ہر فیصلے کو اس کے تابع ہو کر سوچنا چاہیے. دنیا کا کوئی قانون ہمارے ضمیر کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا، دنیا کا کوئی قانون ہماری فکروں کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا، دنیا کا کوئی قانون ہمیں اپنی صحت کسی اور کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہم اپنی تعلیم کے خود ذمہ دار، ہم اپنے معاش کے خود ذمہ دار، ہم اپنی صحت کے خود ذمہ دار. ہمیں اس کی آزادی ہے، کوئی دنیا کا قانون ہمیں یہ کہہ کر جھکا نہیں سکتا کہ تمہاری صحت ہمارے تابع ہے، تمہارا مرد ہم اپنی تشخیص کے مطابق کریں گے. یہ کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا. ہم اپنے غلامانہ ذہنیت کے ساتھ ان کے تابع بن کر ان کو اپنے اوپر حاوی کرتے جا رہے ہیں. تو اس لیے آج یہ سب پالیسیاں ہو رہی ہیں, ہماری تعلیم پر اپنا کنٹرول جمائے تھے, ہم ان کی پالیسیوں کو اسی طرح قبول کرتے جا رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں, جو بھی ہے ان کا ہے. یہ ہماری غلطی ہے. ہم اپنی صحت کو ان کے تابع کر چکے ہیں, وہ جو علاج بتاتے ہیں, جو بیماری بتاتے ہیں, من وہاں اس کو تسلیم کرتے ہیں. کیا اللہ نے ہمیں دماغ نہیں دیا؟ کیا اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی؟ ہم دوسروں پر بدعائیں کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کیا حق ہے ہم کو؟ ہم نے ان کو ظالم بنایا ہے. تو اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. آج میں خاص طور پر جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, میری اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذمہ دار بنا کر میں کہہ رہا ہوں, کل اللہ مجھ سے بھی پوچھیں گے, آپ سے بھی پوچھیں گے. تاریخ بن رہی ہے, زمانہ بن رہا ہے, ہماری ذرا سی غفلت پوری قوم کو برباد کر سکتی ہے. تو اللہ کے لیے میں اپنے قائدین, اپنے ذمہ دار, اپنے علماء اور ان لوگوں کو جن پر عوام اعتماد کرتی ہے, آنکھ بند کر کر جن پر عوام بھروسہ کر رہی ہے, میں ان کے سامنے یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ کے لیے کوئی فیصلہ ایسا نہ کیجیے جس سے عوام برباد ہو جائے, ان کی صحت برباد ہو جائے, ان کی تعلیم برباد ہو جائے, ان کی معاش برباد ہو جائے. اللہ کے لیے ایسا فیصلہ نہ کیجیے, ہماری جان چلی جائے, لیکن ایسا فیصلہ ہم اپنی زندگی میں نہ کریں. کل کو تاریخ ہمیں خائن لکھے گی, کل کو تاریخ ہمیں ظالم لکھے گی. ہمارے سامنے غلط پالیسی آتی رہی, ہم نے عوام کو آگاہ نہیں کیا. ہمارے سامنے ہماری عوام کو برباد کیا جا رہا تھا, ہم نے آواز نہیں اٹھائی. یہ ہماری کمزوری ہے. تو آج ہمیں اس کی ضرورت ہے, ذرا سوچ بوجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک فیصلہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر سکتا ہے. ہمارا ایک فیصلہ ہزاروں بچوں کی تعلیم کو برباد کر سکتا ہے. ہمارا ایک فیصلہ ہزاروں لوگوں کے معاش کو برباد کر سکتا ہے. قدم قدم پر ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنا چاہیے, اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اس کے بغیر کوئی طاقت کام نہیں کر سکتی. یاد رکھیے, اللہ پر بھروسہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. ہم اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کریں, ہمیں دشمنوں پر بھروسہ, ہمیں ظالموں پر بھروسہ, اللہ پر بھروسہ نہیں تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہم یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں, ایک فیصلہ اپنی مرضی اور شریعت کی روشنی میں لینے کے لیے تیار نہیں, کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو اس لیے آج ہمیں سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ڈرنے کی, مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے, ہمارے سامنے ظالموں کے واقعات ہیں, ہمارے سامنے انبیاء کے واقعات ہیں, ہمارے سامنے ہماری تاریخ پڑی ہوئی ہے. کچھ لوگ جب بیدار ہوئے پوری ملت بیدار ہوئی, لیکن کچھ لوگ جب سو گئے پوری ملت برباد ہوئی. یہ ہماری تاریخ نے سنہرے حروف میں اس کو لکھا ہے. تو آج ہمیں اس پہلو میں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کچھ تدابیر بتائی. دجال سب سے بڑا جھوٹا ہوگا, اس جھوٹے کے آنے سے پہلے, اس دھوکے باز کے آنے سے پہلے یہ سب دجالی فتنے اب شروع ہو رہے ہیں. دجال کے آنے میں زمانہ پڑا ہے. کچھ لوگ دھوکے سے کہتے ہیں دجال آ چکا ہے, بہت زمانہ ہے. جو نشانیاں دجال سے پہلے آنے والی ہیں اس میں سے بہت ساری نشانیاں ابھی باقی ہیں. بڑا دجال آنے والا ہے, یہ اس کا مقدمہ ہے. یہ جھوٹوں کی حکومتیں, یہ جھوٹوں کی پالیسی, یہ جھوٹوں کی سازشیں, یہ جھوٹوں کی کانفرنسیں, یہ سب اس کا مقدمہ ہے. تو دجال کے فتنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ڈرایا ہے. اور اللہ کے رسول نے ایک بات تو یہ کہی, صحیح حدیث میں مسلم شریف کی, کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جو شخص یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہاں تک فرمایا اگر دجال آئے اور کوئی شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھے تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. دوسری چیز, مسلم شریف کی روایت, ہم لوگ تحیات سے پڑھتے, اللہ کے رسول نے معمول بنانے کے لیے کہا ہر نماز میں تحیات میں دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے سارے فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا. ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یہ چار چیزیں بتائی کہ ایک تو قبر کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرنا, ایک جہنم کے فتنے سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرنا, تیسرا دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے دعا کرنا, اور چوتھا زندگی اور موت کی ہر آزمائش پر ہر فتنے سے بچنے کی دعا کرنا. یہ اللہ نے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فتنے سے حفاظت کے لیے اللہ کی دعا کرتے رہنا. اللہ کا در کھلا ہوا ہے, اس کی طاقت سب سے بڑی ہوئی ہے, کوئی شادی اللہ کے فیصلے کے سامنے چل نہیں سکتی, لیکن ہمیں بھی تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانا چاہیے, دعا کرنے چاہیے تاکہ اللہ کو ہم پر رحم آئے اور اللہ کا فیصلہ اترے اور سازشیں ان کی نیت کو نابود ہو جائے. تو ہمیں ان چیزوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دجال اور اس کے فتنوں سے محفوظ فرمائے, آپ کی بھی حفاظت فرمائے. آمین.